الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم اس ماہ رجب میں کہ جو ایک مبارک مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے معنویت و اخلاق کا مہینہ ہے ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک دن کا روزہ ہزار سال کے جنت کے راستے کو بہشت میں جانے کے راستے کو کم کر دیتا ہے ایک دن کا روزہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں لیلۃ الرغائب ہے کہ جو عبادت کی شب ہے جو گزشتہ رات گزر چکی اور عزیزوں اس مہینے میں بہت سے آئمہ کی ولادتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر مولود کعبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لہذا بحق مولائے متقیان خدا ہم سب کو متقین میں سے قرار دے اذان محترم آج ایک مختصر سا موضوع ہے موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن چند نکات میں نے مسائل کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے لوگ رجوع کرتے ہیں ہم سے اور مسائل اور مشکلات کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور انشاءاللہ سادے انداز سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا درود بھیجیں محمد و آل محمد عزیزوں سورہ تحریم کی چھٹی آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہ الناس والحجارہ کہ اپنے آپ کو اور اپنے خانوادے کو اپنے خاندان کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس آگ کے اوپر ایسے فرشتوں کو شدید قسم کے سخت قسم کے فرشتوں کو ہم نے معین کیا ہوا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے بڑی شدت کے ساتھ تم سے انتقام لیں گے اور تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے اللہ عزیزوں یہ ماہ رجب ماہ رمضان اور ماہ شعبان یہ تین مہینے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب خدا سے جہنم کی آگ سے نجات دینے کا ذریعہ ہے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے ہمیں خود رو پودوں کی طرح اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے جس طرف ہوا چلے چل پڑے پانی ملا نہیں ملا کھاد ڈال دی گئی نہیں کھاد ڈالی گئی نہیں ڈالی گئی ٹھیک ہے آس پاس جو کچھ اگتا رہے کانٹے اگتے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں ہم نہ شجر ہیں نہ حجر ہیں ٹھیک ہے حتیٰ ہم فرشتے بھی نہیں ہیں کہ ہم مجبور ہوں بلکہ ہم با اختیار مخلوق ہیں کہ جسے خداوند عالم نے عقل عطا فرمائی ہے اور اس عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے اپنا بھی انتخاب کرتا ہے اور اپنے وابستگان یعنی اہل خانہ کے لیے بھی راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے مجھے کیا کرنا ہے یہ سال کون سا سال ہے مجھے کیا کرنا ہے یہ دن کون سا دن ہے مجھے کیا کرنا ہے یہ گھنٹہ کون سا گھنٹہ ہے یہ لمحہ کون سا لمحہ ہے مجھے کیا کرنا ہے انتخاب اختیار جو شخص انتخاب کرنے کا اہل ہو ہم کہیں گے کہ وہ شخص اپنی اصلاح کر سکتا ہے, لیکن جو شخص اپنے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دے خود رو پودے کی طرح, تو آپ دیکھ لیجئے کہ خود رو پودے کیسے ہوتے ہیں. اور ایک وہ پودا کہ جس کی پرورش کی جاتی ہے, جسے بویا جاتا ہے, جس کا خیال کیا جاتا ہے, اس پودے کا کیا حال ہوتا ہے. لہذا دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے. تو عزیزوں اس تمہید کے بعد عرض کروں گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے نجات دو کہ جو جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں بلکہ پتھر اور انسان ہے. پتھروں کو ڈالا جائے گا تو یہ آگ بھڑکے گی, آگ جلے گی. انسانوں کو ڈالا جائے گا تو یہ آگ بھڑکے گی, لکڑیوں سے نہیں جلے گی یہ آگ. لہذا عزیزوں اس حوالے سے چند نکات عرض کروں گا, اور وہ یہ ہے تربیت. تربیت عزیزوں ایک ایسا موضوع ہے کہ دنیا کا کوئی مکتب اور کوئی مذہب اس کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا, چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو, چاہے الہی مکتب ہو چاہے غیر الہی مکتب ہو, چاہے مادہ پرست ہی مکتب کیوں نہ ہو, ملحد مکتب کیوں نہ ہو, بہرحال وہ کہتے ہیں تربیت انسان کی ہونی چاہیے. اب ہر شخص کا تربیت کرنے کا اینگل مختلف ہوتا ہے, ہدف تربیت کچھ اور ہوتا ہے. ملحد لوگوں کا تربیت کا ہدف کچھ اور, موحد لوگوں کا تربیت کا ہدف کوئی اور. اسی طرح سے اذان محترم روش تربیت کیا ہونی چاہیے اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ملحد انسان کسی اور روش سے بچے کی تربیت کرے گا, اپنی تربیت کرے گا, اور موحد انسان کسی اور انداز سے اپنی تربیت کرے گا, اپنے خاندان کی تربیت کرے گا. الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہماری تربیت کیسی ہونی چاہیے, ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ یقیناً جو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ منسلک ہو اس کی تربیت اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہونی چاہیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے. اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی عزیزوں, آج دنیا بھر کے فلاسفہ اور دانشور اور سائیکولوجسٹ مختلف قسم کے فارمولے نئے نئے مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, کچھ عرصے چلتے ہیں اس کے بعد فیل ہو جاتے ہیں. نئی نئی تھیوریز لے کر آتے ہیں, کچھ عرصے وہ چلتی ہیں اس کے بعد ناکام ہو جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے جو 1400 سال پہلے تھیوری دی تھی اپنی تربیت کے حوالے سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, انسان اور انسانی معاشرے کی تربیت کے حوالے سے جو تھیوری دے دی تھی قرآن کی طرح, وہ اٹل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرت انسانی سے بات کرتی ہے, وہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے. لہذا عزیزوں چند نکات اسی حوالے سے عرض کروں گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ایک باپ اپنے بچے کو بہترین ہدیہ کیا دے سکتا ہے؟ گھڑی, گاڑی, موٹر سائیکل, سائیکل, ٹھیک ہے, جیسے جیسے بچے کی ایج ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے لیے بہترین ہدیہ ہوتا ہے, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, ٹھیک ہے, بہترین لباس, بہترین جوتا, یہ ساری چیزیں بظاہر ہدیے ہیں جو اس کی ایج اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو دیے جاتے ہیں. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہدیے ہدیے ہیں, لیکن ان ہدیوں میں بہترین ہدیہ جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ بہترین تربیت ہے. ایک باپ جو اپنے بچے کی بہترین تربیت کرتا ہے یہ بہترین ہدیہ ہے اس بچے کے لیے. چاہے وہ جوتے سے بعض دفعہ اچھے جوتے سے محروم رہ جائے, نارمل سے جوتے آپ دلا دیجئے اسے, نارمل سے کپڑے اس کو دلا دیجئے, لیکن اگر آپ نے بہترین تربیت کر دی بچے کی تو اس بچے کے لیے ایک بہترین ہدیہ ہے جو دنیا اور آخرت میں یہ تربیت اس کے کام آنے والی ہے. لہذا یہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. دوسرا عزیزوں ایک اور مسئلہ ہے کہ اب یہ جو تربیت ہے یہ تربیت کا مرحلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال سے شروع ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 6 سال سے, کوئی کہتے ہیں 10 سال کے بعد سے شروع ہوتا ہے, کوئی آگے بڑھ جاتے ہیں. مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عزیزوں اسلام کے اندر تربیت کا مرحلہ بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو, بچے کی تربیت کے لیے پہلے سے, ابھی بچہ وجود میں نہیں آیا, نطفہ نہیں ٹھہرا اس کا, لیکن اس کی تربیت کا انتظام تم نے پہلے سے کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہمسر کا انتخاب, بہترین ماں کا انتخاب. عزیزوں, یہ بچے کی تربیت کا انتظام ہے, پہلا انتظام ہے, پہلی سیڑھی ہے. آپ دیکھیں ابھی تو بچہ تشکیل بھی نہیں پایا, ابھی تو اس کا نطفہ بھی نہیں ٹھہرا, ابھی تو آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا, ابھی تو آپ بیوی تلاش کر رہے ہیں کہ جس سے بچہ پیدا ہونا ہے. جس سے بچہ پیدا ہونا ہے اسلام کہتا ہے اس کو اہمیت دو. کیوں؟ بچے کی ماں کا اثر بچے کی عروق میں, بچوں کے رگ و پے میں, بچے کے ریشے میں اور اس کے وجود میں ایسے موجود ہوتا ہے کہ جیسے آپ خون سے بدن کو جدا نہیں کر سکتے, بدن مر جائے گا, ایسے ہی ماں کے اثرات کو بچے سے آپ جدا نہیں کر سکتے. عزیز, لہذا سب سے پہلی چیز اسلام جس کی طرف تاکید کرتا ہے وہ ماں کا انتخاب ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ رہا اسلام ہمسر, تم اپنی بیوی کا تو انتخاب کر ہی رہے ہو, لیکن اس سے پہلے کیا کر رہے ہو؟ اپنے بچے کی ماں کا انتخاب کر رہے ہو. یہ روایات کے جملے آپ کے سامنے, روایت پڑھتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. امام فرماتے ہیں کہ تجب للوالد علی والدہ ثلاث و خصال, کہ والد کے اوپر بچے کا جو حق ہے وہ تین ہیں. تین چیزیں باپ کے اوپر واجب ہیں, ضروری ہیں کہ وہ اسے انجام دے. تین حق کون سے ہیں؟ فرمایا کہ اختیارہ لوالدتہ, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچے کی ماں کا بہترین انتخاب کرے. عجیب بات ہے کہ اپنے بچے کی ماں کا انتخاب کرے, بہترین انتخاب کرے. کیسی ماں ہونی چاہیے؟ انتخاب آپ کو کرنا ہے. عزیزوں, آپ دیکھیں ساری خرابیاں آج کل کے معاشرے میں یہیں سے شروع ہو رہی. اب انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے تصور میں ہمارے انتخاب ہمسر کے بارے میں کیا ذہن میں آتا ہے, معیارات کیا ہو گئے, معیار ہمسر کیا ہے, اپنی زوجہ کے انتخاب کا معیار کیا ہے؟ آیا پیسہ, دولت, آیا خوبصورتی, آیا بہت زیادہ شوخ و چنچل ہونا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ڈراموں اور فلموں میں آپ دیکھتے ہیں, آیا یہ معیار ہے؟ ظاہر ہے کہ جب صبح سے شام تک ایک بچہ اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھ کر یہی ساری چیزیں دیکھے گا تو ذہن میں کیا تربیت ہوئی اس کی؟ تربیت کون کر رہا ہے؟ ٹی وی اصل میں تو تربیت کر رہا ہے نا. باپ بٹھا کے ٹی وی دکھا رہا ہے, باپ بٹھا کے انڈین فلمیں دکھا رہا ہے, باپ بٹھا کر بچے کو, ماں بٹھا کر بچے کو کیا تربیت کر رہی ہے؟ یہی تربیت کر رہی ہے. انہیں معیارات وہ دیے جا رہے ہیں جو ہندو چاہتا ہے, جو عیسائی چاہتا ہے, جو ملحد چاہتا ہے, جو مادہ پرست چاہتا ہے, جو دشمنان آل محمد چاہتے ہیں, آج وہ معیارات بچے کے ذہن میں بیٹھ رہے ہیں. اور آپ چاہیں کہ بچہ پھر اہل بیت کا ماننے والا ہو جائے کہ اپنی عملی زندگی میں تعلیمات آل محمد کو لاگو کر لے, کیسے کر لاگو کرے گا؟ اس کے معیارات کیسے اہل بیت کے معیارات کے مطابق ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ آپ نے خود ہی تو بچے کو بٹھا بٹھا کے ڈرامے اور یہ فلمیں دکھائیں. کہ آج معیار کیا ہے اس کے نزدیک؟ وہی معیار ہے جو انڈین فلموں اور ڈراموں میں معیار ہوتا ہے. زوجہ کے انتخاب کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہی خیالی اور تصوراتی چیزیں کہ جو ڈرامے اور فلموں میں دیکھی ہیں اس نے. عزیزوں, پیسہ معیار نہیں, دولت معیار نہیں ہے, خوبصورتی ایک حد تک معیار ہے, اسلام اہمیت دیتا ہے خوبصورتی, لیکن خوبصورتی سب کچھ نہیں ہے. کیا ہم کہیں خوبصورت ترین عورت بہترین زوجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. خوبصورت ترین عورت بدترین اور بدکارہ ترین عورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسلام اس کو معیار نہیں بناتا. ہاں, خوبصورتی کو اہمیت دیتا ہے کہ تمہاری ہمسر خوبصورت ہونی چاہیے, تمہاری وائف, تمہاری زوجہ خوبصورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن خوبصورتی فقط تنہا معیار نہیں. جو معیار اسلام دیتا ہے وہ دینداری ہے. دینداری, تقوا, عقل مندی. عقل کو اسلام اہمیت دیتا ہے. معصوم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم کسی, اگر کوئی شخص اپنے لیے زوجہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ عقل مند کون سی عورت ہے. اللہ ہوئے, عقل مند عورت کا انتخاب کرو. عقل مند عورت کا انتخاب کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارا گھر اچھا چلے گا. ایک نہ بے عقل عورت ہو آپ اس سے شادی کر لیجیے, چاہے بڑی حسین ہو جمیل ہو, آپ دیکھیں دوسرے دن ہی آپ کا گھر جسے آپ جنت بنانا چاہ رہے تھے جہنم بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت عورت تو آگے لیکن عقل نہیں ہے, ناقص العقل ہے. عقل اس کے پاس نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, شوہر کے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, گھر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, آیا بگاڑنا ہے یا بنانا ہے, سلیقہ مندی نہیں ہے اس کے اندر. یہ ساری چیزیں عقل اور تعقل سے تعلق رکھتی ہیں عزیزوں. اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے ہمسر کے انتخاب میں. آپ دیکھیں یہیں پر عزیزوں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جن کے پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ کسی خاتون کے ساتھ کام کرتے تھے آفس میں, کہیں اور اسی طرح سے کیا ہوا جی, آپس میں تعلقات ہو گئے, ناجائز تعلقات. اب وہ ناجائز تعلقات بالآخر شادی کا سبب بن گئے. چلو الحمدللہ شادی کر لی, لیکن بھائی شادی کرنے سے پہلے تم نے اس عورت کے چہرے کو صرف دیکھا تھا؟ آیا اس کا مذہب, اس کا کردار, اس کا خاندان, اس کی عادات و اتوار کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ یہ خوبصورتی ایک حد تک ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے جب بچے ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان بچوں کی پرورش کا کیا ہوگا؟ تم اس اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کر رہے ہو, تم سوچ رہے ہو کہ فقط میں اپنی زوجہ کا انتخاب کر رہا ہوں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بچوں کی ماں کا انتخاب کر رہے ہو قبل اس کے کہ زوجہ کا انتخاب کرو. اب آپ دیکھیں معیار کیسے بدل جاتا ہے جب انسان بچوں کی ماں کے انتخاب کی حیثیت سے عورت کو دیکھے گا تو وہ ذرا زیادہ سنجیدگی کے ساتھ دیکھے گا, لیکن جب اپنی زوجہ کے عنوان سے دیکھے گا تو شاید خوبصورتی پہ ٹال دے کہ بھئی خوبصورت عورت ہونی چاہیے, بس پیسے والی ہونی چاہیے, پڑھی لکھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, پڑھی لکھی ہونی چاہیے, پڑھا لکھا ہونا کوئی عقل مندی کا معیار نہیں ہے. ڈبل ایم اے کیے ہوئے لوگ احمقانہ ترین حرکتیں کرتے ہیں اپنی ازدواجی زندگی کے اندر, عقل استعمال نہیں کرتے. لہذا عزیزوں ہمیں عقل مند عورتوں سے اور مردوں سے شادی کرنی چاہیے. ہمیں اگر بچوں کی ماں کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں فقط خوبصورتی نہیں دیکھنی ہے, پیسہ نہیں دیکھنا ہے, پیسہ تو ختم ہو جانے والا ہے. یہ خوبصورتی دو چار دنوں میں آپ اس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ خصلتیں اور وہ صفات جو اس عورت میں موجود ہیں اگر اچھی ہیں تو آپ کا گھر اچھا رہے گا, اگر بری ہیں تو عزیزوں یہی بری صفات آپ کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن جائیں گے, قبل اس کے کہ آخرت میں عذاب دیکھیں دنیا میں ہی عذاب بن جائیں گے, اور بہت بڑا امتحان خود زوجہ کی حوالے سے خدا لیتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا عزیزوں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اختیارہ لوالدتہ, کہ پہلا حق بچے کا باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کی ماں کا بہترین انتخاب کرے. اور عزیزوں اس میں دینداری اور عقل مندی یہ ایک بہترین معیار ہے. لڑکی کو دیکھو, اس کی ماں کو دیکھو, اس کے خاندان کو دیکھو, ماں کیسی تھی, بالآخر ماں کا اثر بچی میں آتا ہے. اسی طرح سے والدین کیسے ہیں, بھائی بہن کیسے ہیں, خاندان کیسا ہے, یہ معیار ہے عزیزوں. ان معیارات کو مد نظر رکھو, خوبصورت ہونا چاہیے اس کو بھی مد نظر رکھو, لیکن خالی خوبصورتی کو معیار نہ بناؤ. پڑھی لکھی ہونی چاہیے یہ بھی ایک معیار ہے. ظاہر ہے کہ ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکتی ہے, لیکن خالی پڑھا لکھا ہونا معیار نہیں ہے. خالی پڑھا لکھا ہونا معیار نہیں ہے, پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ عقل مند ہونا ضروری ہے, دینی تربیت سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. درود بھیجا محمد والے محمد. دوسرا عزیزوں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ و تحسین و اسم ہی, دوسرا حق جو باپ کے اوپر بچے کا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بہترین نام رکھنا, خوبصورت نام رکھنا, اچھا نام رکھنا, یہ بچے کا باپ کے اوپر حق ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں آج کل جو شہروں کے اندر معیارات ہیں وہ کیا ہیں, نام رکھنے کے معیارات کیا ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ انتخاب ہمسر میں بھی, زوجہ کے انتخاب میں بھی اب ٹی وی ڈراموں کے یا فلموں کے جو معیارات ہیں وہ ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے نام رکھنے کے حوالے سے بھی, ڈراموں سے جو ایک سیریل چل رہا ہے, ڈرامہ سیریل, اس میں کوئی جو بھی خاتون ہوگی اب دیکھا جائے گا اس کا نام کیا ہے, اپنی بچی کا وہ نام رکھنا ہے. کیوں؟ یونیک سا نام ہونا چاہیے, ایسا نام ہونا چاہیے دنیا میں کسی کا وہ نام نہ ہو. ٹھیک ہے, اب وہ کہاں سے ملے گا ایک ایسا نام کہ جس کو ڈرامے یا فلموں میں شہرت ملی ہو وہ نام رکھا جاتا ہے. عزیزوں افسوس کا مقام ہے. اب انڈین فلمیں اگر ہوں, معذرت کے ساتھ میں بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں, چونکہ معاشرے میں یہ ساری چیزیں رائج ہیں اس لیے کہنا پڑتا ہے ہمیں, اس مسجد سے اس پاک ترین مقام سے بھی یہ برے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں, کہ اب ہندوستانی کلچر کے اندر جو نام استعمال ہوں گے وہ کون سے نام ہوں گے؟ ہندوانہ نام ہے. انگریزی فلموں کے اندر, امریکن فلموں کے اندر جو نام ہوں گے وہ کون سے نام ہوں گے؟ جو عیسائی کلچر سے ہمانگی رکھنے والے نام ہیں. خوب, ایک شیعہ, ایک اہل بیت کا ماننے والا, ایک علی کا چاہنے والا, ایک جناب سیدہ کا ماننے والا, اس کے بچے کا نام کیسا ہونا چاہیے, اس کا معیار کیا ہونا چاہیے نام رکھنے کا؟ عزیزو انبیاء, اولیاء اور اہل بیت علیہم السلام. لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری بہن کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے, میری بیٹی جو پیدا ہو گئی تو میں کیسے اس کا فاطمہ رکھوں؟ کوئی حرج نہیں, اس کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہو, تمہاری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہو, تمہاری ایک اور بہن ہو اس کی بھی بیٹی ہو جائے اس کا بھی نام فاطمہ ہو, اس کی بیٹی کی بیٹی ہو جائے اس کا بھی نام فاطمہ ہو, جتنی فاطمہ ہو اس دنیا میں کم ہے عزیز. کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے بچوں کا نام علی نہیں رکھا تھا؟ کیوں؟ دنیا اس نام کو مٹانا چاہتی تھی تو امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا تاکہ نام بڑھتا چلا جائے, یہ نام سربلند ہوتا چلا جائے, لوگوں میں پھیلتا چلا جائے. جتنی فاطمہ ہوں, جتنے علی ہوں, جتنی زینب ہوں, جتنے حسن و حسین ہوں, کم ہے اس دنیا میں عزیزوں. لہذا ہر گھر میں فاطمہ ہونی چاہیے, ہر گھر میں محمد ہونا چاہیے, ہر گھر میں علی ہونا چاہیے, ہر گھر میں حسن و حسین ہونا چاہیے. خدا کرے کہ پانچ کم از کم ہر گھر میں بچے ہوں تو انشاءاللہ اس طرح سے ڈویژن ہو جائے گی, اور شیعوں کی نسل زیادہ ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لہذا یہ جو کم بچے خوشحال گھرانا ہے آپ لوگ اس پر عمل نہ کریں, البتہ چار پانچ کافی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے تربیت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لہذا عزیزوں اس حوالے سے کہ بہترین نام رکھنا بچے کا باپ کے اوپر حق ہے, انڈین فلموں سے نہیں, ڈراموں سے نہیں, بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے معیار کے مطابق جو انہوں نے فرمایا, اور وہ کیا ہے؟ انبیاء, انبیاء کے نام, آئمہ اطہار علیہ السلام کے نام, اہل بیت اور ان کی کنیزوں کے نام یا ان کے غلاموں کے نام بہترین نام ہے. قمبر بہترین نام ہے, فضہ بہترین نام ہے. کیوں؟ بالآخر اہل بیت سے تاثیر لیے ہیں ان ناموں نے. لہذا ہمیں ناموں کے مسئلے میں بالآخر دقت کرنی چاہیے. ناموں کا اثر پڑتا ہے کس کے اوپر؟ بچے کی شخصیت کے اوپر. آپ اگر ہندوانہ نام لے کر بچے کو پکاریں گے اس کا اثر بچے کی تربیت پہ پڑے گا, اس کے نفس پر پڑے گا, اس کے اخلاق پر پڑے گا. لیکن علی کہہ کر پکاریں گے, محمد کہہ کر پکاریں گے, فاطمہ کہہ کر پکاریں گے, بچے کے اوپر, اس کی شخصیت کے اوپر اس نام کا اثر ہوگا. لہذا عزیزوں اس مسئلے میں بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے. درود بھیجا محمد والے محمد. اور آخری چیز عزیزان گرامی، وقت بھی تمام ہوا، والمبالغۃ فی تادیبہ، کہ تیسرا حق باپ کے اوپر بچے کا یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں سنجیدگی کے ساتھ بھرپور کوشش کرے، اس کو ادب سکھانا، اس کی تربیت کرنا، سرسری نہیں کہ باپ صبح آیا، صبح گیا جاب پر اور شام کو لوٹا 5 بجے 6 بجے، اس کے بعد ٹی وی کھول کے بیٹھ گیا، بس بچے نے کبھی آ کے سلام کر لیا، اس نے بھی جواب دے دیا، حال احوال پوچھ لیا، بس اس کے بعد بچہ بھی باپ کے بغل میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا شروع ہو گیا، تو بھائی تربیت کیا کر رہا ہوں؟ کیا سوچا تم نے اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں؟ کتنا ٹائم دے رہے ہو؟ یہ ٹی وی باپ ہے یا باپ باپ ہے؟ سوچنا چاہیے، ٹی وی باپ ہے یا باپ باپ ہے؟ ٹی وی نے تربیت کرنی ہے بچے کی یا آپ نے تربیت کرنی ہے بچے کی؟ فیصلہ آپ کے اختیار میں. ایڈورٹائز آپ دیکھ لیجئے ٹی وی کے اوپر، صرف خبریں آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نہ کوئی ڈرامے دیکھیں نہ کوئی اور چیز دیکھیں، آپ صرف خبریں دیکھیں، خبروں کے درمیان جو ایڈ آتے ہیں آپ صرف وہ دیکھ لیجئے، وہ جو ایڈ آ رہے ہیں وہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کی تربیت کر رہے ہیں. وہ جو چند لمحے کا، ڈیڑھ لمحے کے اندر، ڈیڑھ سیکنڈ کے اندر جو سین انہوں نے دکھا دیا، آپ دیکھیں وہ آپ کی تربیت کر گئے، وہ آپ کے بچے اور بچی کی تربیت کر گئے. اس کے اندر وہ کیا دے رہے ہیں؟ اوریانی، فحاشی، دنیاوی معیارات اور شیطانی اعمال. اس ڈیڑھ سیکنڈ کے اندر عزیزوں آپ ذرا تصور کریں، ڈیڑھ سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس ایک، ڈیڑھ، دو، تین سیکنڈ کے اندر وہ اپنا پورا پیغام دے دیتے ہیں اور آپ کی تربیت، آپ کے بچے کی تربیت کا پورا انتظام کر دیتے ہیں. عزیزوں ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اسکول کے اندر آپ دیکھیے جو آج جدید طرز کے اسکول قائم ہیں، سارا ہم و غم ماں باپ کا کیا ہوتا ہے؟ بہترین اسکول میں بچہ تربیت پائے، تعلیم حاصل کرے. اسکول کے اندر کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ میں مخالف نہیں ہوں، آپ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، لیکن صرف بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ الحمدللہ شعور موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو کہ بالآخر اس اسکول کے اندر جو بہترین اسکول ہے، جس میں لاکھوں روپے آپ بچے کو کے اوپر خرچ کر رہے ہیں منتھلی، آپ 20-25-25 ہزار روپے دے رہے ہیں کسی اسکول کے اندر، اس بچے کے اندر آیا اہل بیت علیہ السلام کی فکر کے مطابق تربیت دی جا رہی ہے، ان کی فرمودات کے مطابق تربیت دی جا رہی ہے، یا امریکن کلچر کے مطابق، یورپی کلچر کے مطابق؟ بات بالکل واضح ہے. کیا انہی چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو فیشن شو کرنا نہیں سکھایا جاتا؟ کیٹ واک نہیں سکھائی جاتی؟ یہ ساری چیزیں ننھی ننھی سی بچیاں ان کو سکھائی جاتی ہیں. ڈانس کرنا نہیں سکھایا جاتا، گانے گانے نہیں سکھائے جاتے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام یہی چاہتے ہیں؟ یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرتے. تو یہاں ہماری شعوری کوشش بھی ہونی چاہیے. بھائی اسکول میں جو بھی فنکشن ہو، کیا ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ اس فنکشن میں بچے کو بھیجیں؟ ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لینا بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے. بعض چیزیں مفید ہوتی ہیں تو بعض چیزیں مضر بھی ہوتی ہیں، ہمیں توجہ کرنی چاہیے. امریکن کلچر سے وابستہ یہ اسکول، برٹش کلچر سے وابستہ یہ اسکول ہمارے بچوں کی شیطانی تربیت کے لیے قائم کیے گئے ہیں. گو کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، اسلامی اسکول نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ اسکول نہیں ہے، اور جو اسکول قائم ہے اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم فرفر انگلش بولنا سکھا دیں، اپنے شیعہ خمس سے بنائے ہوئے اسکول کو فرفر انگلش بولنا سکھا دیں، آپ سمجھیں جناب 12 اماموں کے نام یاد کرا دیں، کہیں جی بھی اسلامی تربیت ہو. یہ اسلامی تربیت نہیں ہے. ایسا نظام قائم ہو کہ بچہ جب پہلی کلاس میں ایڈمیشن ہو، پریپ میں اگر اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور میٹرک کر کے نکلے، تو اس کی ایسی تربیت ہو کہ باہر نکلنے کے بعد احساس ہو کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے معیارات دینی اور دنیاوی سارے کے سارے خالص ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہیں. لہذا عزیزوں آج اس بات کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم والدین، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم والدین اپنے بچوں کو کے لیے اہتمام کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کو وقت دیں, ان کے اوپر وقت لگائیں. ٹی وی کے اوپر نہ چھوڑ دیں, حالات کے اوپر نہ چھوڑ دیں, خود رو پودوں کی طرح نہ وہ بڑھتے رہیں, بلکہ عزیزوں ٹائم دینا ضروری ہے. دوسرا, وہ حضرات, پہلے بھی میں ریکویسٹ کر چکا تھا, مخیر حضرات, پیسے والے حضرات, دولت مند افراد جنہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے, وہ حضرات اہل علم اور علماء حضرات جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے, علم دین کی دولت سے مالا مال کیا. تیسرے, وہ حضرات کے جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, ان تینوں کو ٹیم ورک کر کے بہترین اسکول قائم کرنے چاہیے تاکہ ہم اس لعنت سے محفوظ ہو سکیں. ہم خود مجبور ہیں اپنے بچوں کو ظاہر تعلیم دلوانی ہے, کیا کریں, کن اسکولوں میں بھیجیں؟ انہیں اسکولوں میں بھیجیں گے جہاں برٹش سسٹم کے اسکول پڑھائے جاتے ہیں, پاکستانی بھی ہوں تو وہ بھی ان سے ہی متاثر, افسوس یہ. لہذا عزیزوں ہمیں انشاءاللہ ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے, ایک اسکول سسٹم بنانے کی ضرورت ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تربیت بھی کی جائے اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین تعلیم دی جائے. درود بھیجے محمد والے محمد. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام صادق کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ اس ماہ رجب میں ہم سب کی تربیت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کو اپنے جوار میں جگہ عنایت فرما, حاضرین مسجد کی جملہ حاجات کو پورا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شیان حیدر کرار جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کا تحفظ فرما, دشمنان آل محمد کو نابود فرما, قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام, رب الارباب وإله کل معلوم وخالق کل مخلوق وبارث کل شیء لیس کمثله شیء وهو بکل شیء محیط, انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد, وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم, والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجت اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدى بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المهد المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي عن نبيك وبارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملا الله الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين اللهم اجعل باقي عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليه اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. اپنے دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. حضان محترم, سب سے پہلے جو چند مناسبتیں ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے 5 رجب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح سے 9 رجب ولادت حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ 13 رجب جو ایک بہت بڑی عید ہے تمام شیعان عالم کی, تمام مسلمانان عالم کی, انشاءاللہ اس مناسبت سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں بہترین طریقے سے 13 رجب کو منانے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. اذان محترم, ڈی آئی خان میں 8 تاریخ کو ایک مومن کو شہید کیا گیا, غلام محمد صاحب کے جو جلد سازی کا کام کرتے تھے ان کو اپنی شاپ پر فائرنگ سے شہید کیا گیا. الحمدللہ یہ بڑے عرصے بعد تقریباً اس ہفتے آپ سمجھیں کہ ایک شہادت ہمیں سننے میں آئی, ورنہ تقریباً ہر مہینے 2 سے 3 یا 4 یا 5 شہادتیں مسلسل ہو رہی تھیں. بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے اور دعا گو ہیں کہ خدا ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان شہداء کے راستوں کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا مسئلہ, اذان محترم, پاکستان میں امریکی مداخلت کا ہے. اس حوالے سے میں عرض کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگ بھی میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. ہم اپنا اصولی موقف اس حوالے سے اکثر بیان کر چکے ہیں, پر وہ یہ کہ پاکستان کو مستقل ہونا چاہیے, پاکستان کو استقلال کی حیثیت سے اس سرزمین پر اپنا وجود باقی رکھنا چاہیے. ہماری ملک, ہماری ملت, ہماری پاکستانی قوم, اس کے اندر اللہ نے بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں. اگر ہم اپنے جوانوں پر اعتماد کریں, اگر ہم اپنے جوانوں پر تکیہ کریں, اللہ پر تکیہ کرنے کے بعد, اللہ پر توکل کرنے کے بعد اگر اپنی ملت کے اوپر تکیہ کریں تو آپ یقین کر لیں کہ ہماری ملک کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں, حل ہو سکتی ہیں. لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمیں وابستگی کا مرض ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کے سلسلے میں یہ مرض ہم نے اپنے آپ کو لاحق کر لیا ہے, چپک گیا یہ مرض, جان نہیں چھوڑا وائرس کی طرح. لہذا عزیزوں, یہ جو وابستگی ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑا مرض ہے اور سب سے بڑی دشمنی ہے اپنے آپ سے, اپنی نسل سے اور پاکستان سے. لہذا عزیزوں, آپ نے دیکھا کہ ڈرون حملوں کی مخالفت کے باوجود آج پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں. بالآخر پاکستانی محافظین, پاکستانی فوج, دیگر ادارے, حکومت کیوں ایکشن نہیں لیتی؟ صرف شکایت کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. کہاں ہے آپ کی قدرت, کہاں ہے آپ کی طاقت, کیوں استعمال نہیں کرتے اس کا؟ اگر آپ کے اندر قاطعیت ہوتی, اگر آپ کے اندر ارادہ قوی ہوتا تو امریکہ کی ضرورت نہ ہوتی کہ آپ کے ملک کے اندر ڈرون حملے کرے. اور جانتے ہو عزیزوں, ڈرون حملوں کے بارے میں پاکستانی دانش مندوں کا یہ کہنا ہے کہ ان ڈرون حملوں میں کیمیاوی مواد کو استعمال کیا جاتا ہے. کیمیاوی مواد جو انٹرنیشنل سطح پر ممنوع ہے جنگوں میں استعمال کرنا, وہی کیمیاوی مواد کے جو صدام نے ایران کے خلاف استعمال کیا تھا. कि जिसमें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, नस्लें खराब हो जाती हैं उसकी वजह से, आज ड्रोन हमलों में वो कीमियावी मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ है पाकिस्तानी हुकूमत, क्यों नहीं नोटिस लेती, क्यों नहीं फौज नोटिस लेती इस बात का। बहरहाल हम आवाम होने की हैसियत से मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इसमें सख्त एक्शन ले, खुदारा होश के नाखून लो ताकि मुल्क और हमारी नस्लें महफूज हो सकें। दूसरा मसला अज़ीज़ाने गिरामी वो है, आपने देखा इसी अमरीकी मुदाखलत का नतीजा ये है कि आज एटमी प्लांट के जो बहरहाल मुसलमानों के पास एक एटम बम मौजूद है और पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, उस एटमी ताकत को नाबूद करने के लिए भी जिसको तुम सबसे बड़ा दोस्त समझते हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। है ऐसा या नहीं है? ये तो अहमदीनेजाद साहब ने आ जाकर ये बरमला इंकशाफ कर दिया कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि अमेरिका ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरह से पाकिस्तान के रिएक्टर को तबाह करना है, किस तरह से एटमी असासों को तबाह करना है। अमेरिका का हदफ पाकिस्तान के अंदर आवाम को कमजोर करना भी है, हुकूमत को कमजोर करना भी है, फौज को कमजोर करना भी है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से फौज को जलील किया जा रहा है, किस तरह से हुकूमत जिल्लत व ख्वारी से हमकिनार हो गई, जिस तरह से मिल्लत जिल्लत व ख्वारी से हमकिनार हो गई। अमरीका अपने अहदाफात में कामयाब है, कब तक हाथ फैलाते रहोगे, कब तक इनके दस्ते नगर रहोगे, कब अपने पाओ पे खड़े होगे। अजीजों शहीद यासिर अब्बास के जिसने पीएनएस मेहरान में कुर्बानी पेश की है, उस अब्बास अलमदार के मानने वाले इस जवान ने, क्या इस तरह के यासिर अब्बास जैसे अब्बास अलमदार के मानने वाले जवानों की पाकिस्तान में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। इस जैसे शुजा बाइज्जत और हुनरमंद बच्चे हमारे पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद है। बस मुश्किल ये है कि हुकूमत ऐसे नौजवानों को नजरअंदाज करना चाहती है, इन्हें गुलाम बनाना चाहती है। ये तो अब्बास अलमदार का गुलाम था, इसलिए इसकी फिक्र आजाद थी, इसलिए इसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आज पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी मिल्लत पर तकिया करना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल के बाद। अजीजों आप देखें कि खुद अशफाक कियानी साहब ने, चीफ आर्मी साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने खुद इस बात का इजहार किया है अमरीकी सदर्स के साथ कि अमरीका दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैला रहा है ताकि पाकिस्तान के एटमी असासों को नुकसान पहुंचा सके, महरूम कर सके। कौन? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ ये बयान दे तो भाई फिर तुम्हें क्या मुश्किल है? फिर थोड़ी देर बाद जब रफ्तो आमद शुरू हो जाती है वॉशिंगटन से पाकिस्तान, फिर हाथ मिलाना शुरू कर देते हो, क्या बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। अब एड आएगी, एड की आदलाना तकसीम होनी चाहिए, अवाम की फलाह बहबूद में उसको खर्च करना चाहिए। अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो, अगर अपनी कौम के ऊपर तकिया करो, अपने जवानों और अपनी मिल्लत के ऊपर एतमाद करो, आप यकीन करें कि हमें किसी से एड लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतें दी हैं और उन नेमतों को अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम दुनिया की सबसे गनी कौम बन सकते हैं, सबसे अमीर कौम बन सकते हैं। लेकिन अफसोस, अमेरिका नहीं चाहता कि तुम अपनी मादनियात से इस्तेफादा करो, अमेरिका नहीं चाहता कि तुम अपने मिल्लत के जवानों को एतमाद दो, अमेरिका नहीं चाहता कि तुम अपने अजहान से, जो तुम्हारे पास ब्रेन मौजूद है, उन ब्रेन से इस्तेफादा करो। अमेरिका चाहता है कि तुम्हारे ब्रेन गुलामाना रहे, तुम्हारी नौजवान नस्ल गुलाम बन जाए, तुम लोग अपने पांव पे खड़ा ना हो सको। तुम्हारे पास अल्लाह ने अगर एक एटमी ताकत दी है, एक कुव्वत दी है, उसको भी वो कमजोरी में तब्दील करना चाहते हैं, उसे भी नाबूद करना चाहते हैं। बस अजीजों यहां पर इसी पैगाम के साथ कि इंशाअल्लाह शियान हैदर कर्रार अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हैं और जिस तरह से शहीद यासिर अब्बास ने पीएनएस मेहरान में शहादत पेश की है, पाकिस्तान के शिया इंशाअल्लाह बेदार हैं। ये करबला इंशाअल्लाह इस मुल्क को बचा सकती, करबलाई लोग, करबला के मानने वाले, हुसैन के अजादार इस मुल्क को बचा सकते हैं और इस्तकलाल से हमकिनार कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें आमादगी करनी चाहिए, कम से कम अपनी सफों में इत्तेहाद और इंशाअल्लाह हमाहंगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने मुल्क के दिफा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने मुल्क को मुस्तकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए इरादे की जरूरत है और कोशिश की जरूरत है। दुआगो हूँ कि इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको अपने अर्ज वतन का दिफा करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मुल्क को इस्तकलाल और इस्तेहकाम नसीब फरमा। बारे लहा مسلمانان عالم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، فلسطین، لبنان، ایران، عراق، بارالہ جہاں کہیں بھی مظلومین موجود ہیں، بارالہ ان کا تحفظ فرما. دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، دشمنان تشیع کو نابود فرما. بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین مسجد کی جملہ حاجات کو پورا فرما. جو یہاں خواتین و حضرات جو دلوں میں حاجات رکھتی ہیں رکھتے ہیں، بارالہ ان کی حاجات کو برابر فرما. بارالہ ہماری صفوں میں اتحاد و انتظام، اتحاد ہماری صفوں میں اتحاد نصیب فرما. بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پارہ چنار کے مومنین کی نصرت فرما، ان کا تحفظ فرما. قلب اطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایمان و شہداء میں سے قرار دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. Oh.